عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله عز وجل في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن فهل من ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین گرامی قدر حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ سمندری کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے قائد شہید کے لگائے ہوئے اس پودے کی باغ و بہار کو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے اس جان کا حملہ کے بعد یہ میرا دوسرا جھنگ سے باہر جلسہ ہے سفر کی وجہ سے زخموں میں شدید تکلیف اور سوجن ہو جاتی ہے مگر میں اگر یہاں پر ایمبولنس میں لیٹ کر بھی مجھے آنا پڑتا تو یہاں آنے سے گریز نہ کرتا کیوں کہ یہ میرے قائد کی نشانی ہے یہ میرے سفر و حضر اور جیل کی تاریخ کوٹھریوں کے ہم سفر کی نشانی ہے یہ زندگی اور موت کے ساتھی کی نشانی ہے مجھے آج مسرت بھی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اس گلشن میں پھول کھل رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، قرآن پاک کے حافظ تیار ہو رہے ہیں اور باضابطہ اس دینی ادارے میں قرآن و سنت کے علوم پڑھانے کا نظام بھی شروع ہو چکا ہے. مجھ سے قبل میری جماعت کے مایاناز خطیب مولانا یحییٰ عباسی سلمہ اللہ تعالی اور قائد سپاہ صحابہ پنجاب برادر مکرم مولانا محمد احمد لدھیانوی مدظ العالی کا آپ خطاب لاجواب سماعت فرما چکے ہیں. میری علالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے، مجھ سے پہلے والے انداز کی توقع تو نہ رکھیں، لیکن مایوس بھی نہ جائیں. تو میں مجھے ایک ساتھی نے چٹ دی ہے کہ آپ آج قائد شہید کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کا ذکر کریں. کس دکھ بھری کہانی کو چھیڑنے کا آپ نے کہا ہے، کس فسانے کو بیان کرنے کی آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے، شاید آپ کو اس کا احساس نہیں. قائد شہید کو ایک شعر بڑا پسند تھا اور ہم اس شعر پر کئی دن تک بڑے سر دھنتے رہے. پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہم نے ایک خط لکھا، اس کے پیشانی پر بھی یہ شعر تھا اور یہ دریافت بھی حضرت کی تھا. پھر جنگ میں ہم نے خط لکھا، اس کی پیشانی پر بھی یہ شعر تھا اور پھر ہم اس پر بہت بحث کرتے رہے کہ کیا بات ہے، شعر کیا بات ہے. لیکن بعد میں ایسا معلوم ہوا کہ یہ شعر کے مصداق وہ خود ہی تھے. شعر کیا تھا؟ دیواروں سے در نکلیں گے، دیواروں سے، یہ جو چیل کی چار دیواری ہے اس سے دروازے نکلیں گے، دیواروں سے در نکلیں گے، جیل میں بالوں پر نکلیں گے، لاکھ کرو تم دار کو اونچا، دار سے اونچے سر نکلیں گے. بخدا اس پر ہم کئی دن تک، ہر شاعر نے کیا بات کہی. جیل میں تختہ دار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھتے بھی دیکھا ہے. جیل میں تختہ دار آپ یہ سمجھے اتنا اونچا ہوتا ہے، ایک لکڑی ایسے ہے، ایک لکڑی ایسے ہے، ان دونوں کے درمیان ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے رسے لٹکائے گئے ہوتے ہیں. جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ ان رسوں سے قریباً 5 فٹ نیچے ہوتا ہے جب اس کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے. 5 فٹ نیچے کھڑا ہوتا ہے اس دار سے. تو شعر کیا تھا؟ دیواروں سے در نکلیں گے، جیل میں بالو پر نکلیں گے، جیل میں بالو پر نکلیں گے، لاکھ کرو تم دار کو اونچا، دار سے اونچے سر نکلیں گے. Yeah.
سچ بتلاؤ، سچ بتلاؤ، سچ بتلاؤ، پھر دار سے اونچا سر نکلا یا نہیں نکلا؟ پھر دار سے اونچا سر نکلا یا نہیں نکلا؟ دار تو نیچے رہ گئے، اتنا سر بلند ہوا کہ دار ان کی خاک پا کو بھی نہ چھو سکا۔ ڈراتے ہو ہمیں بمبوں کے دھماکوں سے، ڈراتے ہو ہمیں راکٹ لانچروں سے اور گولیوں کی بارش سے، یہ تو کھلونے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور بھی ہتھیار ہے وہ بھی آزما کر دیکھ سکتے ہو، لیکن تمہیں آواز بمبوں کے دھماکوں اور گولیوں کی بارش میں وہی آئے گی کہ شیعہ کل بھی کافر تھا آج بھی کافر۔ کس چیز سے ڈراتے ہو؟ کس چیز سے ڈراتے ہو؟ کون سے قانون سے ڈراتے ہو؟ کن ضابطوں کی پاسداری کا احساس دلاتے ہو؟ کن مضبوط حکومتوں کی بنیاد پہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو؟ جو قوم جیلوں مقدموں اور موت سے نہ ڈرتی ہو وہ کسی ضابطے اور قانون سے نہیں ڈرا کرتی۔ میں نے پہلے کہا کرتا تھا کہ مولانا حق نواز کی شہادت نے ہمیں جیل کا خوف ختم کر کے ہمیں شہادت کا شوق پیدا کر دیا، اور اب میں کہتا ہوں کہ مولانا فاروقی کی شہادت نے بمبوں کے دھماکوں اور گولیوں کی بارش کا خوف بھی ختم کر دیا۔ کوئی ڈر شر نہیں ہے، اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ شیعہ کو اگر شک ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم واقعی مومنین کرام ہیں، ہم مومنین و مومنات ہیں۔ پاکستان کے شیعہ اور پوری دنیا کے شیعہ اپنے لیڈر کو اس بات پہ آمادہ کریں، جو ان کا بڑا حجت اللہ ہو، جو ان کے نزدیک کوئی آیت اللہ ہو یا لعنت اللہ ہو، اسے تیار کریں کہ وہ میرے ساتھ کرسی پر بیٹھ جائے جس طرح میں بیٹھا ہوں، درمیان میں بم چلا دیتے ہیں، درمیان دو کرسیوں کے درمیان دو کرسیاں رکھ لیں، ایک پہ میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک پہ تم اپنے حجت اللہ کو بٹھا لو، درمیان میں بم چلا دیتے ہیں، جیڑا بچ گیا اور سچا جیڑا لگا گیا وہ کافر۔ اب تو اب جی ذرا ہاتھ ہوا رکھو، ہاتھ ہوڑے کا مطلب ہے بھی کچھ مینو بھی کہہ لین دیو، ورنہ کوئی تھوڑے نعرے میرے نہ تے سارے دے نعرے مل کے میرے ہاتھ نال سخت نہیں ہو سکتے۔ جیڑا ہاتھ اسی انہاں دی کنی تے رکھیا نا، انہاں دی نسلاں بھی یاد کرن گیا سا بند کر دیتا ہے۔ تم اصحاب رسول پہ تبرہ کر کے 1400 سال سے تمہاری زبان تبرے پہ تبرہ بکتی چلی گئی، تمہاری زبان آدھی نئے سے نئی غلاظت کو اصحاب رسول کی طرف بکھیرنے کی ناپاک کوشش کرتی رہی. ہم نے الحمدللہ تمہاری نرگٹ پہ وہ انگوٹھا رکھا ہے، زبان باہر نکال کے دیکھو، تمہاری شان ٹوٹ کے رکھ دی جائے. بھول گیا تبرا ہونا دن ساڈے امام، ساڈے امام اپنی بیٹھی ساڈے امام، ہوں تبرا کتنے گیا تھا؟ تمہیں ساڈے امام کا کدی خیال نہ آیا. کاش تمہیں اس امام کی امامت کا خیال ہوتا جسے رسول اللہ نے امامت بخشی. تمہیں 1400 سال سے پیغمبر کے مسلح پہ آنے والے ابو بکر کا احساس ہوتا تو آج تمہیں یہ موقع نہ دیکھنا پڑتا کہ تم پوری دنیا میں چیختے اور چلاتے ہو. بعض لوگوں نے باضابطہ ان کو جا کر کہا کہ کھلا ہے اے مردہ ہی نہیں تاڈے تو ہن تے ڈب مرو، اے نہیں تاڈے تو مردہ. شہید زندہ ہی ہوں، میری زندگی پہ شک ہو سکتا ہے. بعض زندوں کی زندگی مردوں سے بدتر ہوتی ہے، مگر شہیدوں کو زندہ تو رب نے کہا ہے، شہیدوں کو زندہ تو رب نے کہا ہے. جو چلے گئے ہیں وہ کون سے مردہ ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی زیادہ زندہ ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد خلاق عالم نے اپنی قدرت سے ایک مرتبہ پھر وہ بہار وہ موسم ہمیں دکھلا دیا ہے. لوگ صحابہ کا نام لے کر سینے کھول کے گولیاں اٹھانے کے لیے باہر آتے ہیں. شہیدوں کی شہادت پر لوگ شہیدوں کے گھر والوں کو مبارک دیتے ہیں، اور شہیدوں کی مائیں یہ کہتی ہیں ہم سے تعزیت نہ کرو ہمیں مبارک دو. بہت سارے نئے لوگ آئے ہوں گے، یہ آگے آگے کچھ چہرے تو طلباء کے ہیں، ہر تقریر سن لیتے ہیں. بہت سارے نئے لوگ آئے ہوں گے آج صرف یہ دیکھن لئی کہ یار فاروقی صاحب تو شہید ہو گئے، نہیں یہ آزم تارک کوئی لوہے کا بنے یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ویٹ ہی آئیے کدھر ہے لوہے روز کوئی نہیں بنیا. بات اتنی سی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی نہیں وقت آیا. تو انشاءاللہ ہلے اللہ تعالی نے کئی سال ہور کڈونے انشاءاللہ ان شاء اللہ. اچھا مولانا عباسی کہندے عمرے نو، تسی کہندے ہزاروں سال، میں بڈھا کڈھا ہونا. اللہ میاں تو دعا ہے یہ جی پہلے بھی جوانوں چکے ہی سانو بھی جوانی بھی حالت بلا گا، بڑھے چھڈے ہونے سانو کوئی شوق نہیں ہے، بڑھے چھڈے ہونے سانو کی شوق ہے. بھائی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیہاتوں سے آئے ہوں گے، ہمارے پولیس کے لوگ اللہ کے فضل سے اب تو اتنے تشریف لے آتے ہیں ہماری وجہ سے، ہیں جی وہ کہتے ہوں گے کہ انہوں نے کی ہوا ہے. پولیس کے دوستوں، دیہاتوں کے ساتھیوں، پہلی مرتبہ ہمارے اس عظیم جلسہ میں تشریف لانے والے لوگوں، ہم پاگل نہیں، ہم بے وقوف نہیں، ہم بھی آپ کی طرح گوشت پوست کے انسان ہیں. ہمارے دلوں میں بھی محبت کرنے والا دل اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح تمہارے دلوں میں دھڑکتا ہے، جس طرح تمہیں اپنی اولاد پہ پیار آتا ہے ہمیں بھی اپنی اولاد پہ پیار آتا ہے، جس طرح تم بہن بھائیوں والے ہو ہم بھی بہن بھائیوں والے ہیں. بات اتنی ہے کہ تم شریکے پہ لڑتے ہو، ناک کے بچانے پہ لڑتے ہو، تم پانی کے ایک گھنٹے پہ لڑتے ہو، تم زمین کے ایک انچ پہ لڑتے ہو، ہم صحابہ کی عزت پہ لڑتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ سوچ لینا اپنے گھروں میں جا کر کہ وہ لڑائی اچھی ہے یا یہ لڑائی اچھی ہے. شیعہ سے ہماری کوئی حکومت کی جمہوریت کی جائیداد اور زمین کی لڑائی نہیں، شیعہ سے ہماری صرف یہ ایک لڑائی ہے کہ تم صحابہ کو کافر مت کہو ورنہ ہم تمہیں کافر کہنے سے باز نہیں آئے. آپ حیران ہوتے ہوں گے، آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو کافر کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کبھی نہیں کہتے. ہاں آپ کو سمجھ نہ آئے، اگر ایک آدمی آپ کو، میں مثلا میں کسی کو پنجابی اور اردو میں کسی انگریز کو گالیاں دوں اور انگریز کو گالیاں سمجھ نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان سے پھول نکل رہے ہیں. اگر کوئی عربی میں آپ کو گالیاں دے تو اس کا مطلب یہ لیں گے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی آپ کو انگلش میں گالیاں دے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ آپ کو کوئی انگلش کی افسانہ اور کہانی سنا رہا ہے. گالی تو گالی ہے جو کسی بھی زبان میں دی جائے. شیعہ کے ایمان بگاڑوں سے تبرے والی وہ اذان پاکستان کے لاؤڈ سپیکروں سے ہر شہر اور دیہات میں دن اور رات میں تین مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے، جو اذان شیعہ ایران میں بھی نہیں دیتا. آپ حیران نہیں ہوں گے، ایران میں کس کی حکومت ہے؟ کافروں کی، شیعوں کی، بےمانوں کی، مرتدوں کی، لعینوں کی، لانتیوں کی، منافقوں کی، جو مرضی کہیں. لے بات کرنے دے، بات کرنے دے. وہاں ان کی حکومت ہے، مگر وہاں وہ اپنی حکومت کے دوران بھی اپنے ریڈیو، ٹی وی اور اپنے ایمان بگاڑوں سے وہ تبرے والی اذان نشر نہیں کرتے جو پاکستان سے نشر ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایران میں وہ کچھ نہیں ہے جو پاکستان میں کیا جاتا ہے. پاکستان کی شیعہ کے ایمان بگاڑوں سے جو اذان کے نام پر ایک آواز بلند ہوتی ہے، اس میں ایک الفاظ ہے اشہد ان علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا خلیفتہ بلا فصل کے الفاظ ایران کی اذان میں نہیں ہیں. معنی کیا ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے. ٹھہرو سمجھا لینے دو مجھے. حضرت علی رسول اللہ کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد فوری اگر کوئی خلیفہ آیا ہے تو وہ کون ہے ان کے نزدیک؟ یعنی کس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اب آپ جاہل سے جاہل مسلمان کو پوچھ لیں، کچھ پڑھے لکھے کافروں سے پوچھ لیں کہ بھئی حضور کے بعد خلیفہ کون بنا تھا، تو کیا جواب ملے گا؟ حضرت ابو بکر، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، پھر چوتھے خلیفہ. تو تین کا فاصلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ دیکھیں انگوٹھے اور اس انگلی، چھوٹی انگلی کے درمیان کتنی انگلیوں کا فاصلہ ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی برابر ہے، ممکن ہے وہ دو ہی ہوں، ممکن ہے اس کی انگلیاں دو ہی ہوں، لیکن اگر پانچ انگلیاں ہیں تو چوتھی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں تین انگلیوں کا فاصلہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں، یا جھوٹا ہے یا پاگل ہے، یا جھوٹا ہے یا پاگل ہے. ان تین خلفائے کرام کی موجودگی میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا فصل کہنا یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ جو اسلام کے بارے میں اپنی اذان میں جھوٹ بولے، اذان جو لوگ، جو گروہ اور طبقہ اذان بھی جھوٹ، جیڑا گروہ تے طبقہ اذان بھی جھوٹھی دے، پھر بھی وہ کفر چ کوئی شک ہے؟ وہ جنہ دی اذان بھی جھوٹھی ہوئے، پھر یہی بات کلمے کا جز بنائی ہے، یہی بات کلمے کا جز بنائی ہے. جس کا کلمہ ہی جھوٹا ہو، جس کا کلمہ ہی جھوٹا ہو،
وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟
نہیں.
یہ بات سچی تو نہیں ہے. اس لیے کہ فاصلہ تین کا, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی کا فاصلہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شیعہ کہتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے. اچھا بھائی نہیں بولتے تو کیا سچ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سچ یہ ہے کہ حضور کے بعد حق کا خلیفہ پہلا علی ہی آیا. بھئی باقی تین کہتے ہیں وہ حق کے خلیفہ نہیں تھے, وہ باطل کے خلیفہ تھے. وہ باطل کے خلیفہ تھے. ہر دیہاتی آدمی, ہر پولیس کا سپاہی, ہر چھوٹا طالب علم, ہر بڑا نوجوان, ہر بوڑھا ایک ہی سوال شیعہ سے کرے کہ جناب جو تم اذان دیتے ہو, اول تو وہ ایران میں نہیں ہے, اور پھر جو اس میں کلمہ کہتے ہو کہ حضرت علی رسول اللہ کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں, ثابت کر. اگر وہ کہے کہ جناب ثابت یہ کرتا ہوں کہ حضرت علی بغیر فاصلے کے خلیفہ ہوئے ہیں, آپ کہیں کس حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کہاں گئے, تو ثابت اس طرح نہیں. وہ کہے گا نہیں, حق کا پہلا خلیفہ علی آیا ہے. حق کا پہلا خلیفہ علی آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی تین خلفاء خلفائے حق. اگر کوئی صدر لغاری کی صدارت کو کہے کہ صدر لغاری کی صدارت باطل, صدر لغاری کی صدارت غیر قانونی ہے, نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کو میں نہیں مانتا غیر قانونی ہے, شہباز شریف کی وزارت علیہ کو میں نہیں مانتا غیر قانونی ہے, تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے, پولیس حرکت میں آتی ہے, تمہاری وزارت علیہ, وزارت عظمیٰ اور صدارت کو غیر قانونی کہیں, باطل کہیں, تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے, کوئی تین خلفاء کی خلافت کو باطل کہے, غیر اسلامی غیر قانونی کہے, تمہارا قانون سویا تو سویا پڑا رہے, مگر میری زبان نہیں رکھ سکتی, قوم کی زبان نہیں رکھ سکتی. اگر کوئی سنیں, اگر کوئی وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وزارت کو نہ مانے تو باغی, نہ مانے تو صدر کی صدارت کو نہ مانے تو جو تین خلفاء کی خلافت کو نہ مانے وہ اسلام کا باغی. یہ میں ذرا سادی سی بات اس لیے کرتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سمندری کا یہ جلسہ پہلے جلسوں سے دگنا اور تگنا ہے. بہت سے لوگ جی رہے ہیں, وہ اسلام کا باغی ہے جس نے 1400 سال سے بغاوت کی. صدیق اکبر, تم صدیق اکبر کی خاک پا کے برابر تو کجا, تم صدیق اکبر کی خاک پا کے برابر تو کجا, صدیق اکبر کی جوتی کو جو گندگی لگی ہے خدا کی قسم وہ بھی تم سے بہتر ہے, وہ بھی تم سے بہتر ہے. اور تم 1400 سال بعد اس شخصیت کی جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ روزے میں سوئی ہوئی ہے اس کی خلافت کا انکار کرو اور پھر کہو کہ تمہارے ساتھ نرمی برتی جائے, ہم جان دے دیں گے مگر تمہارے کفر کو آشکارا کر کے چھوڑیں گے, ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے پہرا دینا ہے, ہم نے پہرا دینا ہے صحابہ کی عزت کے, صحابہ کی عظمت کے, صحابہ کی تقدس اور طہارت کے دروازے پہ ہم نے پہرا دینا ہے. کوئی پہرا دے رہا ہے بینک کے دروازے پر, کوئی پہرا دے رہا ہے تھانے کے دروازے پر, کوئی پہرا دے رہا ہے خزانے کے دروازے پر, دکان پر پہرا دے رہا ہے. تمہارے پہرے میں نرمی ہو سکتی ہے, خزانہ لٹ سکتا ہے, تم سو سکتے ہو بینک لٹ سکتا ہے, تم سو جاؤ تو تمہارے گھر میں چوری ہو.
بتاؤ
عظیم علامہ حق نواز سنگھوی کنڈیوں کا وزیر اعظم,
سمندری کے لوگوں پہرا دیا یا نہیں دیا؟ حق نواز شہید نے پہرا دیا یا نہیں دیا؟ پھر اسار قاسمی نے پہرا دیا یا نہیں دیا؟ پھر 450 جوانوں نے پہرا دیا یا نہیں دیا؟ اور پھر تمہاری سمندری سے اٹھنے والے ضیاء الرحمان نے پہرا دیا یا نہیں دیا؟ ہم تو پہرے دار ہیں, پہرا دے رہے ہیں. جی کرے تے ساڈے نال پہرے تے کھڑے ہو جاؤ, نہ کرے تے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ہم تو پہرا دے رہے ہیں.
ختم نبوت، کوئی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے، کوئی صحابہ کی عزت اور آبرو کے لیے جان دیتا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ دا نام لیندے نے حضور دا نام نہیں لیندے. کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، صحابہ دا نام لیندے حضور دا نام نہیں لیندے. صحابہ سے عشق کی بات کرتے ہیں، حضور سے عشق کی بات نہیں کرتے. اور بھولے لوگوں، صحابہ کی بات ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں. صحابہ بنے صحابہ تب کہ وہ حضور کے پاس آئے تھے. اور جو استاذ کے شاگردوں کی عزت کرتا ہو وہ استاذ کی عزت کیسے نہ کرے، جو پیر کے مریدوں کو سلام کرتا ہو وہ پیر کو سلام کیوں نہ کرے، جو جرنیل کے فوجوں کے پاؤں چومتا ہو وہ جرنیل کی عظمت کو کیسے تسلیم نہ کرے. ہم صحابہ کے لیے جان دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک ہے قصر نبوت، ایک ہے قصر نبوت والا محل. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری مثال اور تمام نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل بن رہا ہو، اس کی اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی جا رہی ہوں. یہ آپ کی مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو کتنی کی اینٹیں لگی ہوں گی؟ لاکھ تو لگی ہوں گی، تھوڑی لگی ہوں گی، لاکھ نہیں لگی ہوں گی، نہیں لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گی. اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام سوا لاکھ کے قریب آئے. فرمایا وہ محل ہے جس کی پہلی اینٹ آدم ہے، پہلی اینٹ آدم، پھر نبی آتے رہے محل تعمیر ہوتا رہا، نبی آتے رہے محل تعمیر ہوتا رہا. فرمایا اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قصر نبوت، یہ ہے قصر نبوت والا محل. بعض لوگ یہاں پہرا دے رہے ہیں کہ ہم قصر نبوت کا پہرا دیں گے، بڑی بات ہے بھائی. لیکن اس محل کے آگے ایک باڑ ہے پھولوں کی، اس محل کے آگے ایک باڑ ہے پھولوں کی، کلیوں کی، ایک باڑ ہے خوبصورت پودوں کی. اس محل کے ارد گرد ایک چار دیواری سمجھ لیں، یہ قصر نبوت ہے، وہ پھولوں کی باڑی صحابہ ہے. کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہیں، اور یہاں کھڑے ہونے والوں کو ہم کہتے ہیں آرام سے سو جاؤ، کوئی ہم سے آگے آئے گا تو تم تک پہنچے گا نا، باہر سے چور آئے گا. ایک اندر بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میں یہاں پیرا دے رہا ہوں، دیو پیرا بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی باہر پیرا دے رہے ہیں، جی بچیا کچیا کوئی تیرے تک آیا تو تو نمٹ نہیں، اسی آن ہی نہیں دیں، اسی آن ہی نہیں دے. مجال ہے کسی کی کہ کوئی نبوت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ جائے؟ پوری دنیا میں یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، کوئی شخص شان نبوت میں بال کے برابر گستاخی کرے گا نہیں برداشت کریں گے، نہیں برداشت کریں گے. نہ قانون دیکھیں گے، نہ آئین دیکھیں گے، جب تک زبان کاٹ نہیں دیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے.
یہ تو ہے شان نبوت والا جب مسئلہ ہے نا، پھر تو رعایت ہے ہی کوئی، پھر تو رعایت ہی کوئی، کوئی رعایت نہیں. صحابہ والا جب مسئلہ ہے تو اب اس میں بھی چیلنج کرتے ہیں ہم، صحابہ کے دشمنوں چیلنج کرتا ہوں تمہیں چیلنج، کسی چوک، کسی شہر اور کسی محلے کا نام لے لو کہ فلاں چوک، فلاں شہر، فلاں محلے میں، خواہ وہ تمہارے اپنے شہر کا کیوں نہ ہو، اتنا بتا دو کہ اتنے بجے وہاں صحابہ پہ تبرہ کیا جائے گا، اگر تم تبرہ کر گئے تو ہمارے باپ ہوئے، اتنا بتا دو. تبرہ تمہارے عقیدے میں عبادت ہے، تبرہ تمہارے عقیدے میں لازم ہے، تبرہ تمہارے عقیدے میں ایمان کا حصہ ہے، تبرہ تمہارے عقیدے میں نماز کا حصہ ہے. مگر یہ جو تمہاری عبادت تمہارے عقیدے میں ٹھہرائی گئی ہے، ذرا ہمیں بتا کر کر کے تو دکھاؤ، یا تم نہیں یا ہم نہیں. اندر وار کے لکھواری کرو، کدی باہر کر کے دکھاؤ نا.
سانو دس کے دکھاؤ تے پھر اسی اس دن سپاہ صحابہ ہی ختم کر دیں گے جو تسی تبرہ کر گئے تھا. تبرہ بعد میں نکلے گا, گولی پہلے آئے گی.
تیرے حکم پر
کوئی نرمی شرمی نہیں ہمارے پاس. حکمرانوں سے کہتا ہوں تمہیں ہمارا کافر کہنا تکلیف دیتا ہے, ہمارے نعرے سے تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے. مجھے بتلاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ نبی کے صحابہ کو کافر کہے, تم انہیں آغوش میں لیے پھرتے ہو, تمہیں انہیں گود میں بٹھاتے ہو. وہ نبی کے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے, تم سربراہی کانفرنس میں انہیں شریک کرتے ہو. ہم ان بے ایمانوں کو کافر کہتے ہیں تو ہمیں شر پسند کہتے ہو؟ کیسا انصاف ہے؟ پہلے تمہیں ٹھہرو, پہلے تم کہتے ہو قوم کا نہیں تو اسلام کا ضرور ہے. قوم کا غدار ہو نہ ہو اسلام کا غدار ضرور ہے. ہم مجھے تو کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی, کوئی اسے نہیں کہتا نہ یوں نکلو یہاں ہو کر. ہمیں کہتے ہو نگاہ نیچی کرو, انہوں نے کہتے ہیں کہ کپڑے اتار کے مت کودو مت ناچو. وہ ننگا ڈانس کریں, وہ صحابہ رسول پہ تبرے پہ تبرہ کرتے چلے جائیں, تمہاری سیاسی مصلحتیں ہوں گی, تمہیں ایران کا خوف ہوگا, تباہ ہوگا. تم ایران سے ڈرتے ہو, ہم سلطان سے ڈرتے ہیں. تمہیں ایران کا ڈر ہوگا, ہمیں شہنشاہ کائنات اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے سامنے آنے کا خوف ہے کہ ہم کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائیں گے. جب رسالت امام کہے گی تمہارے سامنے تمہاری موجودگی میں میرے صدیق میرے فاروق کو گالیاں دیتے رہے اور تم چپ رہے. بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والوں, اس کے رسول اسی کا نام ہے. تم بھائی کہتے ہو, جو تمہیں گالی دے وہ تو بھائی نہیں, جو تمہارے باپ کو گالی دے وہ تو بھائی نہیں, جو تمہیں جمعرات کی روٹی نہ دے وہ تو بھائی نہیں, جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دے وہ بھائی بن گئے. حیا کرو, رسول کو آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم نے کچھ نہیں سوچا, ہم نے ایک ہی بات سوچی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتے ہیں. بس ہم نے ایک ہی بات سوچی ہے, آقا ہمارے پاس نمازیں کچھ نہیں, تہجد وہجد کچھ نہیں, تقوی پرہیزگاری کا لباس نہیں, لیکن ہمارے بہتے ہوئے زخموں کے خون کو دیکھ تیرے صحابہ کی عزت کے لیے بہایا ہے, بس اور کچھ نہیں.
نعرہ تکبیر.
مجھے بڑی خوشی ہوئی اس حدیث کو سن کر جب مجھے پہلی مرتبہ کراچی میں گولی ماری گئی. ایک شخص نے مجھے آ کر رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ جس کو اسلام کے لیے زخم لگا قیامت کے دن اس کا زخم کھل جائے گا اور اس کا خون بہ رہا ہوگا, خون آوازیں دے رہا ہوگا, جب خون شہادت دے رہا ہوگا کہ اللہ یہ تیرے دین کے لیے بہا ہے. تم مجھ سے عظمت پوچھتے ہو شہدائے ناموس صحابہ کی, کہ جن کے سینوں سے جن کے سر سے جن کے جسم کے حصوں سے بہنے والا خون کل قیامت میں رسول اللہ اور خدا کے سامنے گواہی دے رہا ہوگا, اللہ یہ تیرے صحابہ کی عزت کے لیے تیرے پیغمبر کے صحابہ کے ناموس کے لیے جان دینے والوں کی قطار ہے. اور ہمیں مت سمجھاؤ, ہمیں مت سمجھاؤ ہم وہ جام پی چکے ہیں کہ جس کے بعد ہوش آتی نہیں. ہم عشق صحابہ اور عشق رسالت کا وہ جام پی چکے ہیں, اب نشہ وہ چڑھ چکا ہے, نہ تیری مصلحتیں ہمارا نشہ اتار سکتی ہیں نہ تیری تقریریں اتار سکتی ہیں. موت سے ڈراتے ہو, موت سے ڈراتے ہو, نہیں ڈرتے ہم موت سے. ہم موت کو زندگی سمجھتے ہیں, ہم موت کو محبوب رکھتے ہیں. بخدا ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں, ارے موت تو ہے کہاں ہے, کہاں ہے, ہمیں وہ نظر نہیں آتی, اور تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، ایک دور تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا، شاید وہ آج کا ہی وزیر اعظم تھا، اس نے کہا جو شیعہ کو کافر کہے گا متفتا ہے اس کو پھانسی دے دیں گے. میں نے کہا ایدا نہیں، ایدا نہیں، گلہ نال نہیں، پھانسی گارڈ بناؤ اسمبلی دے سامنے تے آپ اسمبلی جا کے بیٹھو، پھر اسی بھی آنے. پورے ممبران اسمبلی دے سامنے جناب دی موجودگی چ کافر کہہ جاواں گے، جرت ہے تے پھانسی دے دیو. آج بھی کہتا ہوں کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، کیا ڈر ہے؟ ایک رب کا خوف کافی ہے، کسی اور کا خوف رکھنا ہے شرک؟ اللہ سے خوف رکھے، اور کس کا خوف کرنا ہے؟ جی ڈرنا چاہیے، کدو تو ڈرنا چاہیے، جی گولی تو ڈرنا چاہیے، اسی تین ڈر دے سا گولیاں کی بگاڑ لے. کہتے فاروقی صاحب بھی تو شہید ہو گئے، مولانا حق نواز بھی تو شہید ہو گئے، بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو گئے تھے، اللہ نے بلا لیے. بس اللہ کو زیادہ پیارے لگے، اللہ نے کہا ہوں تو سارے کو آ جاؤ، بتھیرا کم ہو گیا. اسی بھی کوشش کرتے ہیں اللہ میاں سانو بھی پیار نہ بلا لو. گولیاں چھوڑیاں انہاں چ موت کوئی نہیں لکھی، نہ بمباں چ موت لکھی ہے. حضرت فاروقی شہید کو ایک ذرے کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میں نے کہا سارے ہزم کر جا، ہڑپ کر جا، اے سارے بمب دے ذرے پا کے منہ چ تو پانی پی جا. ایسی پانی پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی اصل بات یہ تھی، ہم اکثر جیل میں ہم باتیں کیا کرتے تھے. حضرت فاروقی شہید نے ہر جیل میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دینا یہ ان کا معمول تھا. قرآن پاک کا درس دینا یہ معمول تھا، ہر جیل میں قرآن پاک کا درس فجر کے بعد وہ دیا کرتے تھے. عشاء کے بعد میں جو ہے وہ پر صحابہ کرام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ سنا دیتا تھا، اور ان کی اعلیٰ صرفی اور ذرہ نوازی یہ تھی، جب جمعے کی بات کرے تو جمعہ پڑھا. میں کہا میں جناب تھوڑا چھوٹا جا خادم ہے، تسی جمعہ پڑھاؤ. کہتے نہیں تو جمعہ پڑھا. یہ حوصلے نہیں ہوتے، اتنے لڑ پہ لوگ، اور پہلے میں تقریر کرنی ہو، کہتے پہلے میں تقریر کرنی ہو. انہوں بلایا، مینو کیوں نہیں بلایا، مینو پہلے ٹائم دیتا ہے. نہیں، جہاں اخلاص ہوتا ہے خدا یا وہاں یہ لڑائیاں شڑائیاں نہیں ہوتی. ذرہ نوازی کہتے جمعہ تو نے پڑھانا ہے، عیدیں تو نے پڑھانی ہے. اور پھر جناب باتیں کر رہے ہیں، باتوں میں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں. سب سے بڑا کمال جو میں نے ان میں دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر ایک خط لکھنا پڑ جائے، مجھے اگر خط لکھنا پڑ جائے تو میں تنہائی میں جا کر خط لکھتا ہوں، اور اپنا وقت مخصوص کر کے جب کوئی اور آدمی مخل نہ ہو خط لکھتا ہوں. مگر قائد محترم کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، لطیفے بھی ہو رہے ہیں، کھیل بھی ہو رہا ہے، اور مہمانوں سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، کتاب بھی تحریر ہو رہی ہے. مزہ آ رہا ہے کوئی مضمون میں تسلسل میں کوئی کمی آئے. میں کہا یار گل یہ ہے، اے نوی انداز لکھے وہ تسلسل، وہ ایک مضمون. اور کبھی کبھی صبح صبح اٹھتے کہتے لاؤ بھائی میرا میز لاؤ، میز لاؤ، میز لایا. دو تین میز ہوتے تھے وہاں رکھے ہوئے، کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، ان کے کاغذوں کے پلندے کے پلندے پڑے ہوتے. لاؤ بھائی شروع. ہاں جی حضرت خیر تو ہے. کہتے مضمون وارد ہوا ہے، مضمون. اچھا وہ مضمون کو دو صفحے کا ہوتا تھا، مضمون پوری کتاب کا ہی وارد ہو جاتا ہے. کتاب ختم ہوئی کہتے ہوں مضمون ختم ہوا ہے. تھی ایک کتاب لے کے بکھاؤ تو پتہ لگ جائے گا. یہ بڑے بڑے ادیب، یہ بڑے بڑے لکھنے والے لکھاڑی، جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، میں نے تو کم از کم ابھی کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے، اور جب ان کے سامنے بتاتا ہوں. اچھا ہم اب مجھے تھا کہ میں اپنے تلاوت وغیرہ کر کے، مجھے لکھنا وکھنا تو آتا نہیں تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاروقی صاحب نے کتنی کتابیں لکھی، میں نے کہا 15 لکھی، 16 لکھے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا یہ لکھتے جانے میں پڑھتا جانا. بھائی آخر کتاب کوئی پڑھنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، لکھتے جا رہے ہیں پڑھتا جا رہے ہیں. اور ان کی وہ ان کی اعلیٰ صرفی تھی. لکھ کر مجھے کہتے اس کو دیکھ لینا، کوئی غلطی غلطی نہ ہو. اسی کہنا سنو پتا ہے کہ ساری اصلاح ہی دکھا رہے ہیں، غلطی ایسی کی کرنی ہے. ایسی ایسی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، منظر عام پہ آنے کی دیر ہے، شیعت چلا اٹھے گی اور یہ خواہش کرے گی اے کاش ہم نے فاروقی کو شہید نہ کیا ہوتا، خواہش کرے گی. کیوں کہ فاروقی کی شہادت سے ان کتابوں کی عظمت کو وہ چار چاند لگ گئے ہیں کہ بغیر شہادت کے ان کی ویلیو اتنی نہ ہوتی. شہادت سے ان کتابوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اب 100 سال نہیں، 1000 سال کے بعد بھی وہ کتاب جب اٹھائی جائے گی تو اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ شہید ہے کہ جس کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کال کوٹھریوں میں تحریر کی گئی ہے. ابن تیمیہ کو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا جنازہ جب اٹھا تو ابن تیمیہ نے کوئلوں کے ساتھ اتنی کتابیں لکھ دی تھیں کہ کئی صندوق بھر چکے تھے کوئلوں کے ساتھ، قلم چھین لیا تو کوئلوں کے ساتھ کتابیں لکھ دی. ہمارے ساتھ بھی کچھ کم نہیں کیا گیا. راولپنڈی جیل میں جو کچھ ہوا وہ ابھی تک ہم نے کسی جگہ بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ باہم گفتگو کریں تو وہ بھی ٹیپ ہو رہی ہے، گفتگو بھی نہیں کر سکتے، آپس میں گپ شپ بھی نہیں کرتے کہ ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے، ملاقاتوں پر پابندی. پھر اس سے بڑھ کر ایک نظم میں تو اشارہ کیا گیا ہے، ہمیں زہر دلانے کی اتنی بڑی سازش کی گئی کہ شاید اس کا میرا خیال ہے حضرت فاروقی صاحب نے اپنی کسی کتاب میں ذکر تفصیل سے کر دیا ہوگا مگر اس کے نام نہیں بتلائے ہوں گے. اتنی بڑی سازش تھی، 2.5 لاکھ روپیہ قسط پہلی دینے کا وعدہ ہو چکا تھا کہ یہی زہر دے کے ان کو فارغ کر دو، لیکن اللہ تعالی نے اس کا بعد ہمارے ساتھیوں کو بھی علم نہیں. یہ تو سوال ہے بھی جو اسمبلی میں پوچھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے بعد میں بھی جا سکتا ہے، اسے تقریر کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے پوچھ لوں. ویسے یہ مرکزی حکومت سے متعلق سوال ہے، آپ بھی پوچھ لوں گے سوال کیا. ابھی سوال یہ ہے کہ حکومت سے پوچھیں ایران کے کتنے ثقافتی مرکز ہیں، ایران کے کتنے ثقافتی مرکز ہیں، تو حکومت کیا بتا سکتی ہے؟ حکومت نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ ہر ایمان بگاڑا ایران کا ثقافتی مرکز ہے اور ہر بازار حسن ایران کا، ہر بازار حسن ایران کا، اس لیے کہ وہاں ثقافت ہی یہی ہے، ایران کی یہی ثقافت ہے جو بازار حسن کی ہے. اب آپ کو بازار حسن کا علم زیادہ نہیں ہے نا کہ آپ شریف لوگ ہیں، ایران والوں کو بہت زیادہ پتہ ہے. تو یہ ہر ہر گلی اور چوک میں جو بعض شہروں میں مخصوص علاقے ہوتے ہیں، گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، یہ ثقافت ہے ایران کی. اب حکومت کیسے بتلائے گی گن کر؟ حکومت کے بڑا ہر ایمان بگاڑا ایران کی ثقافت کا پرچار کر رہا ہے. ایران کی ثقافت غلاظت، کفر اور شرک کے سوا کچھ نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب ہم کھیلتے بھی تھے ہم جیل میں، اور کھیلنا کوئی عیب بھی نہیں ہے. میں تو جیل سے کچھ ساتھی لے آئے ہیں، میں کہا تسی مینوں نظر ہی لا دیتی، اور مینوں کہنا یار تیری پنڈلیاں بڑیاں موٹیاں ہیں، میں کہا سکھا دیتی ہے نا بھائی بالو ہے، پنڈلیاں نو نظر لا دیو، سارے زخم ہی پنڈلیاں دلا کے. تو ہمارے ساتھ قائد محترم بھی کھیلا کرتے تھے، فٹ بال ہم نے کھیلا اڈیالہ جیل میں، والی بال ہم نے کھیلا ملتان جیل میں، اور چڑی چھکا ہم نے کھیلا لاہور جیل میں. فٹ بال تو انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کھیلا، بہرحال یہ والی بال میں بھی کچھ تھوڑا سا شریک ہو جاتے تھے، بیڈمنٹن میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن جو اصل بات تھی وہ کیا ہے، ہم کھیل رہے ہیں وہ اپنا میز لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت میں نے فلاں کو ہرا دیا، کہنے لگے میں جتنے والے دن آ رہا. لکھ بھی رہے ہیں، ہاں بھائی کون جیتا، کتنے نمبر ہو گئے جی، اس کے 12 ہیں ہمارے 14 ہیں، ہم نے اس کو ہرا دیا. کہتے شاباش میں جتنے والے دن آ رہا ہوں، اور لکھ بھی رہے ہیں ساتھ، تحریر بھی کر رہے ہیں. ضبط و تحمل، بردباری، اور اپنے خلاف بات سن کر اسے پی جانا، یہ وہ صفت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ بدرجہ اتم اگر موجود تھی میں نے کسی میں دیکھی ہے تو حضرت فاروق کی شہید میں دیکھی. آپ سامنے بیٹھ جائیں، آپ جناب شروع کر دیں اسے جھگڑنا شروع کر دیں، لڑنا شروع کر دیں، آپ انہی پر اعتراض کرنا شروع کر دیں، اور جناب خندہ پیشانی سے جواب دے رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. اچھا کبھی کبھی جناب میرے ایسے ذہن میں شرارت آتی، جب کافی سارے آدمی آ جاتے، میں کہا چھڈو یار فاروقی صاحب، تسی 5-6 مربے خرید لینے، تھی مربے کی بجائے کوئی پلاٹ خرید لیں دے میرے نال کوئی گل بات کر دے تھی جو پانچ چھ لاکھ روپے کے پلاٹ خرید لینے ساری جماعت بدنام ہو گئی آپ بس جناب حضرت شروع ہو جاتے کہڑے پلاٹ خریدے نے کہڑے مربے خریدے نے پچی ہزار کا مربع تو میں تو تی ہزار کا لے لا جی تلا خریدیاں لائیاں نے وہ بھی تو مینو دے دے میں کہا تھی میری ملیں اپنے کھاتے لا لو اپنے مربے ساڈے کھاتے لا دے اسی مل مالک نہیں وہ مربے کے مالک ہوئے وہ کدھر گئے مربے 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 وہ سانو بھی تو بکھا دے فاروقی صاحب کے صاحبزادے نے یہاں کے نام ہی لوا دے گی اور تو کچھ نہیں کر سکتے اور مربے خریدیں ملے لگائیں گے اچھا بعض دفعہ ہوتا افسر بہت سختی کرتے تھے بعض دفعہ جیلوں میں بہت زیادہ ہی تو پھر مجھے اشارہ کرتے تھے ہاں بھائی ذرا ہاتھ بکھا دے میں کہ میں سختی کروں گا تھی ذرا تھوڑی جی اب میں نے جناب جاتے ہی چڑھائی کر دی میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کون سا ضابطہ ہے ہم آپ نے جو اصول بنا رکھا ہم نہیں مانتے افسر کہتا جناب آپ کیسے نہیں مانتے اوپر سے آڈر یہی ہے میں نے کہا نہیں مانتے آپ اب جناب ہم یہ ہو جاتے کہ نہیں جی نہیں تھی بھی چپ کرو ٹھہر بھی ٹھہر 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 گل ایسا کر لیں درمیان میں بات ہو جاتی ایک دن یہ اعجاز الحق وہاں گرفتار ہو کر آیا تو میں دروازہ کھول کر چلا گیا اب جیل میں بڑی سختی تھی سپرنٹینڈنٹ نے کہا یہ کیوں گیا جیل میں میں ایسا نہیں کرنے دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں حیا کرتا ہوں میں نے کہا جا جا تجھے حیا کرنا کر لا کوئی نہیں ہماری مرضی ہم جیل میں جہاں جائیں جائیں اس نے کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے اچھا حضرت نے مجھے کہا کہ اب بھی تھوڑا سا خیال رکھا دوسرے دن میں نے دیکھا انہوں نے کیا کیا وہ باہر والا دروازہ بند کر دیا لاک لگا دیا کوئی نہیں آ رہا اور چابیاں دیوڑی میں دیوڑی ہوتی ہے وہاں جو باہر کا ہے تو ہم بہت دور ہوتے ہیں اندر چابیاں دیوڑیاں بجا دی میں بھی چپ کر گیا میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت نے جو مجھے روک دیا کہ باہر نہیں جانا تو ٹھیک ہے جناب دس بج گئے گیارہ بج گئے اب حضرت والا دودھ ہی نہیں آیا جو دودھ آتا تھا وہ نہیں آیا حضرت کہہ رہے ہیں لاؤ بھائی چائے لاؤ لڑکے کہہ رہے ہیں دودھ نہیں ہے بھائی دودھ کیا دروازہ کھڑکاؤ باہر کوئی سنتا ہی نہیں ہے وہ جناب چابیاں وہاں چلی گئیں کوئی آواز ہی نہیں سن رہا یہ ہے نا آپ دروازہ کھڑکا رہے ہیں روٹی مانگ رہے ہیں کوئی روٹی بھی نہیں دے رہا دودھ مانگ رہے ہیں کوئی دودھ ہی نہیں دے رہا دودھ بھی پیسے سے لیتے کوئی مفت نہیں ملتا دروازہ کھڑکا رہے ہیں کوئی آ ہی نہیں رہا میں کہ ہونے اجازت ہے کہتے ہاں میں چڑھ گیا دیوار پہ میں کہتے آؤ چابیاں ادھر نہیں تو میں چھاڑ مار لگا جی بہ گیا چل وہ کھیل رہا تھا وہ کھیل والا ہی لباس پہنا ہوا تھا چڑھ گیا میں دیوار پر جب میں دیوار پر چڑھ گیا ساری انتظام کہتے تھلے اترو میں کہ میں نہیں اترتا پہلے دروازہ کھولو دروازہ کھولے میں کہ پہلے دودھ لے کے آؤ تو نہیں تھوڑی ایسی تھی تھی کی یاد کیتا اب جناب آ گیا میں کہ کیوں جناب کدی کدی ساڈا گڑ بھی چل جاتا ہے ہمیشہ تو نہیں چلتا جیل تھی بس کہا کرتے تھے کہتے اللہ نے کوئی بڑی حکمت کے تحت ہمیں یہاں رکھا ہے آدم میں سمجھ نہیں آتی پر ایک گل مینو سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑی اللہ کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں ہمارا کوئی اور خیال تھا لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعی اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس شخص کی زندگی کا سوا سال باقی رہ گیا اللہ کو تو معلوم تھا نا ہمیں معلوم نہیں تھا حکمت الہیہ یہ تھی کہ یہ سوا سال باہر گھوم پھر کے ضائع ہو جائے گا اس سوا سال سے اتنا کام کرا لو جو صدیوں تک زندہ رہے یہ بہت بڑی حکمت تھی اور واقعی اللہ نے وہ کام لے لیا ہے سوا سال میں اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو کتاباں لکھی ہیں تو تینوں کی ملیا اسی انہوں نے تو سکھ لیا بھی لکھی رکھ دیں ہم نے ہمیں تو موقع ہمیں تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس لیے رکھا کہ یہ قائد ہیں دیکھ تحمل کیسا ہونا چاہیے گردواری کیسی ہونی چاہیے کام کیسے کرنا چاہیے کارکنوں کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے میں نے تو سوا سال میں سیکھا ہے سوا سال میں سیکھا ہے اور انشاءاللہ العزیز ایسا سیکھا ہے کہ قبر کی دیواروں تک تو نہیں بھولتا اور ساری باتوں کا لبے لباب آپ کو بھی یاد ہوگا حضرت فرمانے تھے موقف سخت تے لے جا نرم موقف سخت تے لے جا نرم کہ موقف دی گل ہے تے ایک بال دے برابر بھی لچک نہیں تے لے جا نرم تے میں اگ دی نال سی میں اگر نہیں موقف بھی سخت تے لے جا دی گرم اس لیے کہ ٹھنڈی تار تے تسی دو تاراں نال بجلی بلب جل رہا
اب جب وہ چلے گئے ہیں تو اب میں سوچتا ہوں کہ اب ٹھنڈی تار اور گرم تار کیسے ملیں گے. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ دونوں تارے ملا دے گا کام جو اس نے چلانا ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ تاریں دو ہی ہوتی ہیں, ایک ٹھنڈی ہوتی ہے ایک گرم ہوتی ہے, تب ہی بلب جلا کرتے ہیں. دونوں گرم ہو جائیں تو تب بھی فیوز ہو جاتے ہیں, دونوں ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر تو جل دے ہی نہیں. بڑی باتیں ہیں. سوا سال کی ایک تاریخ ہے, ہر دن کی ایک نئی داستان ہے. کارکن کو کسی جگہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو جائے, بہت سارے کارکن گرفتار ہوئے, پتا چلا گرفتار ہو گئے, فون کرا رہے ہیں. پھر ہمارے جب ہمیں اتنی پابندیاں لگا دیتے تو یہ بھی حضرت میں ایک خاص کمال تھا, پابندیوں پہ پابندیاں, اخبار نہ آئے, باہر کی بات نہ پہنچے. مگر باہر والوں کو بعد میں پتا چلتا تھا, ہمیں پہلے پتا چلتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ بھی وہ کہتے تھے اے میرے تو چھڑ دے. میں کہ تسی کی کرو گے؟ کہتے ادھر بھی خبر لاواں گا کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں لگے گا. اب جو وہ ہمارے ارد گرد سپاہی ہیں, ہمارے جیل میں اس کو کہتے ہیں وارڈر, یہ جو اور جو ان کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیڈ وارڈر, جو ان سب کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چیف, ہیں جی. تو پھر اوپر آگے چلتے ہیں تو یہ جتنے وارڈر تھے یہ سپاہی ہوتے تھے, وہی ہمارے مخبر بن جاتے. وہ حضرت کی برکت ایسی ہوتی. اب جناب وہ باہر جا رہے ہیں, وہ وہاں سے گھر کو فون کر رہے ہیں, گھر کے حالات پوچھ کر اسی وقت ہمیں آ کر بتا رہے ہیں کہ جناب گھر سے یہ خبر آئی ہے, باہر سے یہ خبر آئی ہے. ہر چیز کا ہمیں جیل میں بیٹھے علم ہوتا تھا. اب پتا چلتا کہ فلاں کارکن گرفتار ہو گیا تو ساری ساری رات پریشان ہے, فلاں کو فون کراؤ, فلاں کو فون کراؤ, فلاں کو فون کراؤ, فون ہو رہے ہیں, وہی جیل میں بیٹھ کر رہائیوں کے سامان ہو رہے ہیں. اور اگر کہیں کوئی کارکن شہید ہو گیا, بس کئی کئی راتیں نیند نہیں آ رہی, کئی کئی راتیں. آج کوئی نہیں ایسا ملتا, لوگ ادھر سے جنازے کو کندھا دیتے ہیں, ادھر جا کر خراٹے دار نیند سونے لگ جاتے ہیں. اب نہیں کوئی ایسا ملتا, ساری ساری رات نیند نہیں آ رہی. حضرت کیا بات ہے؟ کہتے بس کارکن شہید ہو گیا ہے, کیا ہوگا اس کے گھر میں, کیا ہوگا وہاں اس شہر میں, کیا ہوگا. یہ باتیں وہی اپنے ذہن میں لاتا ہے جسے احساس ہو, جسے احساس ہو. اور قیادت نام ہی اسی کا ہے. وہ کیا شعر ہے؟ نگاہ بلند سخن دل نواز اور جان پرسوس, جان پرسوس, پرسوس جان. کہ کسی کارکن کو کانٹا چبھ جائے تو قائد کو قرار ہی نہ آئے, قرار نہ آئے, وہ ساری رات جیل میں تڑپ رہا ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا, میں نے کہا یار ہم جیل میں ہیں, اب جیل میں تو ہمارے اوپر وہ احکام ہی